تو حالات خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے. وہ رومی لکھتے ہیں نا, ملک مصر کے اندر ایک جزیرہ تھا اور وہاں جو لوگ بستے تھے ان کی زندگی کے ڈھب سلیقے اپنے تھے. وہ سال کی آخری تاریخ کو آتے, جس شخص کو پہلے جزیرے پر دیکھتے آگے بڑھ کر کے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے اور کہتے کہ تو ہمارا حاکم, ہم تیری رعایا, ہم سال تیری خدمت کریں گے اور جب سال کی آخری تاریخ آئے گی, اس کے متصل ایک بیانت جنگل ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, موزی جانور ہیں, سانپوں کی بلے ہیں, ہم تمہیں وہاں چھوڑ آئیں گے. رومی فرماتے جو تخت نشین ہوتا وہ لذت کشید کرتا اور سال کی آخری تاریخ کو بھول جاتا کہ میں نے بالآخر اس جنگل میں جانا ہے. دوستو, دولت پاس ہو, اقتدار کی مسند بچھی ہو, نام کے اشتہار, بینرز, اویزاں چسپا ہو, تو انسان حماقت میں آ جاتا ہے. جس طرح ہمارے دیہاتوں میں کہنا, یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, آئے گی تو ویکھی جائے گی. بھائی اگر مزے ہیں تو کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ دینا پڑے گا. وہ ایک خاتون ایک بڑھیا بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی تھی, سوا من پھول لگتے آتا اور وہ خواب خرگوش کے مزے لیتا. ایک دفعہ اس نے پھولوں کی سیج سجائی, اس کم بخت کے خانہ ذہن میں یہ بات آئی کہ میں دو لمحوں کے لیے اس سیج پہ لیٹ کے دیکھوں اس پہ لیٹنے کا مزہ کیا ہے. بان کی چارپائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم گداز بستر ملا کہ آنکھ لگ گئی. آنکھ اس وقت کھلی کہ جب بادشاہ اپنے مقررہ وقت پہ آیا اور اپنی سیج پہ ایک معمولی ملازمہ دیکھی, غیرت سے لال پیلا ہو گیا. جلاد کو کہتے اس کو الٹا لٹکاؤ, اتنے کوڑے مارو کہ اس کی جان نکل جائے. ناتواں, کمزور, نسیان ہوئی تو اس کی سزا اتنی بڑی ملی. کوڑا لگتا ہے تو وہ چیخے مار کے روتی ہے. اچھا, اچانک اس نے تیور کو بدل لیا, رونے کی بجائے اس نے ہنسنا شروع کر دیا. بادشاہ متعجب ہوا کہ رکو, اس سے پوچھو کہ روتی کیوں ہو. کہا بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ سوال بنتا ہی نہیں, کوڑا لگتا ہے تو جان نکلتی ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ پھر روتی کیوں ہو. کہا میں روتی بتایا اس لیے کہ کوڑا لگتا ہے جان نکلتی ہے. تو کہا بتاؤ ہنس کس لیے رہی ہو. کہا ہنس تو میں اس لیے رہی ہوں کہ میں دو لمحوں کے لیے اس سیج پہ آئی ہوں اور اتنی مار پڑی ہے, جس کو عمر ہوگی اس پر لیٹتے ہوئے اس کا کیا بنے گا. اگر مزے ہیں تو حساب تو دینا پڑے گا بھائی. ابراہیم بن ادہم کی چھت پہ بہلول ٹہر رہے تھے, قدموں کی آہٹ سنی تو کہا کون ہو؟ بہلول نے تعارف کرایا. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. بادشاہ کی ہنسی نکل آئی. اس نے کہا پگلے, کبھی چھتوں سے اونٹ بھی ملے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں بات میں سادہ ہو آزادہ, معنی میں دقیق. یہ فقیر لوگ بات چھوٹی کرتے ہیں لیکن حکمت سے بری ان کی باتیں ہوتی ہیں. کہا حضور والا, آج بستروں پر رب بھی نہیں ملتا. سلطنت کو لات ماری, دل کی آئینے پہ چوٹ لگی. سلطنت کو لات ماری اور جنگلوں میں بھاگ نکلے. اتنا نام لیا اس کا, اتنا نام جھپا کہ اپنی ہستی ہی مٹا دی. دجلہ کی موجیں گواہ ہیں, یہ وہی ابراہیم بن ادہم تھا وہاں بیٹھ کر کے اپنے پیرہن کو سی رہا تھا. پاس سے رعایا کا بندہ گزرا اور اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا. بڑی حسرت سے کہتا ہے حضور والا, وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ بحث نہیں کی, سوئی کو پانی کی موجوں کے سپرد کیا. آواز دی مچھلی, میری سوئی مجھے واپس کرو. مچھلی منہ میں سوئی لے کے آ گئی. فرمایا بتاؤ وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. رومی فرماتے ہیں کہ جو تخت نشین ہوتا وہ لذت کشید کرتا, سال کی آخری تاریخ کو بھول جاتا کہ میں نے بالآخر اس جنگل میں جانا ہے. لیکن جب سال کی آخری تاریخ آتی وہ اس کو پکڑتے جھکڑتے، وہ چیختا چلاتا اور کہتا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا آخری تاریخ کو جنگل میں چھوڑائیں گے، اور اس کو اٹھاتے اور جنگل میں چھوڑاتے، موزی جانور اس کو اپنا شکار بنا لیتے اور وہ ان کا نوالہ بنتا۔ دوستان عزیز، زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار، اس جزیرے پر ایک دانہ بینا عقل مند آپ کی طرح کا سیانہ آدمی اترا، حسب روایت اس کے گلے میں بھی پھولوں کے ہار ڈالے، کہا تو حاکم ہم رعایا، سال خدمت آخری تاریخ کو جنگل میں تجھے چھوڑائیں گے۔ اس نے معذرت چاہی لیکن کہا ہمارا مزاج ہے، ہم سال حکم کے پابند ہوتے ہیں اور آخری تاریخ کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس جنگل میں چھوڑاتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اب جان چھوٹنے کو نہیں، تو کہا سال میری بات مانو گے؟ کہا ہاں ہم پابند ہیں۔ اب یہ تخت نشین ہوا تو اس نے لذت کشید نہیں کی، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے بلدیہ کے ملازمین طلب کیے، فوج کے کمانڈر بلا لیے، کہا جاؤ اس جنگل میں جس جنگل میں مجھے چھوڑ کے آنا ہے، وہاں کے موزی جانور قتل کر دو، قتل ہو گئے، وہاں سانپوں کی بلیں بند کر دو، بند ہو گئی، وہاں چشمے وہاں کنویں کھدواؤ، کھود دیے گئے، وہاں شجرے سایہ دار شجرے پھلدار اگاؤ، اگ گئے، وہاں عالی شان محل تعمیر کرو، تعمیر ہو گیا۔ سال محنت کی، یہ جنگل نہیں بھائی اب گلستان بنا ہے۔ سال کی آخری تاریخ جب اس پہ آئی، دوسرے روتے تھے، حسب روایت جب جھکڑنے لگے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے کہا مجھے جھکڑنے کی ضرورت نہیں، میں بخوشی تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے روتے گئے، یہ ہنستا ہوا گیا۔ او بھائی، میرے اور آپ کے دماغ کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوراہے پر کھڑا کیا ہے، انا ہدینا حسبیلا اما شاکرن و اما کفورا، انسان کو دوراہے پر کھڑا کیا ہے، ایک طرف اندھیرا ایک طرف اجالا، خیر اور شر کی دونوں راہیں آپ کے سامنے بھی میرے سامنے بھی ہیں۔ جو تخلیق کے مقصد کو پیش نظر رکھ کے زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، کبھی تہجد کی سسکیاں، کبھی نوافل، کبھی صدقات، کبھی خیرات، کبھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبتیں بانٹ کر کے، یہ دراصل اعمال کا لشکر ہے جو قبر میں بھیجتے ہیں اور قبر کے کیڑے مکوڑے ختم ہوتے ہیں۔ صاحب، عمل کرنے والوں کو ایسے جزا ملتی ہے، یہ مثال سے رومی نے سمجھایا ہے۔ اور دوسرے جو سال مزے لوٹتے رہے، اسی طرح اگر ہم تخلیق کے مقصد کو بھول جائیں اور پسے پشت ڈال دیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آئے گی تو دیکھی جائے گی، تو ان راہوں پہ چلنے والے جب نقطۂ انجام کو پہنچتے ہیں تو انہیں رونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ اپنے اعمال سوار لو، اللہ تمہاری دنیا کو سوار دے گا، اللہ تمہارے حالات کو سوار دے گا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں دوسری چیز جو آخرت کو سوارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو سوار دیتا ہے، لیکن ہماری ترتیب یہاں بھی الٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے دنیا سنورے، بعد میں آخرت دیکھی جائے گی، اور آخرت کے معاملے میں ہمارے پاس وہ ایک ہے پیمانہ محدود سا کہ یہ جو چیزیں ہمارے پاس ہوگی تو ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی، ہمیں جنت مل جائے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنت مشکلات کے غلاف میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ سال کی ایک گیارہویں، مہینے کی ایک گیارہویں اور سال کا ایک میلاد اور خطیب کے کسی نقطے پر زوردار سبحان اللہ کہہ دینا، یہ ہماری آخرت کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی، یہ کافی نہیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو گال دیا تھا عمل کی راہوں پر، آخرت کے لیے انہوں نے محنت کی تھی۔ جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو بھی سوار دیتا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اگر آخرت کے لیے محنت کی تھی تو اللہ نے دنیا کیسے سواری؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لکڑی کے کلہاڑے کے ساتھ سونے کی اینٹیں توڑتا تھا، لکڑی کے کلہاڑے کے ساتھ سونے کی اینٹیں توڑا کرتا تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے امیر صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ امیر کیسے ہوئے؟ اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہو تو طریقہ اور راستہ عبد الرحمن بن عوف بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کم نفع کو بھی جانے نہیں دیا، اور خود ہی فرما دے کہ ایک دفعہ میرے پاس 1000 اونٹ تھا اور جس قیمت میں میں نے خریدا اسی قیمت میں میں نے اس کو فروخت کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ انہیں فائدہ کیا ہوا؟ آپ فرما دے مجھے 1000 اونٹ کی جو رسی تھی وہ بچ گئی اور میں نے وہ ایک ایک رسی ایک ایک درہم میں فروخت کر دی. حضرت علی جب کوفہ کے بازار سے گزرتے تو یہ آواز دیتے تھے کہ لوگوں کم نفے کو جانے نہ دو ورنہ زیادہ سے بھی محروم ہو جاؤ گے. عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے امیر صحابی ہیں اور جب آپ کا وصال ہوا راوی لکھتا ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک جو ہے آپ کی جو آپ کے پاس سونا تھا وہ کلہاڑی کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو کاٹا گیا اور آپ کی ازواج میں جو ان کا حصہ بانٹا گیا عورت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 8واں حصہ ہوتا ہے تو آج کے زمانے کا وہ 2 کروڑ سے بھی زیادہ ان کا حصہ بنتا تھا. انہوں نے آخرت کے لیے محنت کی, اللہ نے ان کی دنیا بھی سوار دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے, ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ وہاں رک گئے. آواز دی, بہن یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا تو بیت المال سے اس کا روزینہ لگے گا, اس کا وظیفہ مقرر ہوگا اور میں اپنے بچے کو کوشش کر رہی ہوں کہ یہ روٹی کھانا شروع کر دے تاکہ ہمیں بیت المال سے وظیفہ ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور پھونٹ پھونٹ کے روئے اور صبح فجر کے وقت جب جماعت کے لیے کھڑے ہوئے مصلے پہ تو قرات سمجھنا مشکل ہو گیا اور پھر آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ رو کے فرماتے ہیں اللہ عمر کے حال پہ رحم کرے, اس نے بڑے بچوں کی جان لی ہے. اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر وعدہ کیا کہ آج کے بعد جس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو جو ہی وہ دنیا پہ آئے گا اسی وقت اس کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے گا. آخرت کے لیے محنت, اللہ نے دنیا بھی سوار دی. ایک نام ہے ہارون رشید, فرماتے میں اپنے محل میں تھا اور محل کی کھڑکی میں میں نے ایک منظر دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے دو ان کے طالب علم تھے. جب آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو بچے آگے لپکے جوتا اٹھانے کے لیے اور جب جوتا اٹھانے لگے تو دونوں بچوں میں نزاع پیدا ہوا. ایک کہتا ہے کہ جوتے میں نے اٹھانے, دوسرا کہتا ہے میں نے اٹھانا ہے. فرماتے پھر ان دونوں بچوں نے آپس میں مشورہ کیا, کپڑا بچھایا اور اس میں امام ابو یوسف کے جوتے رکھے اور کہا ایک پلو سے آپ پکڑ لو اور دوسرے پلو سے میں پکڑ لیتا ہوں. ہارون رشید نے ٹھنڈی آ بری اور کہتے ویسے لوگ ہمیں بادشاہ کہتے ہیں, ویسے لوگ ہمیں بادشاہ کہتے ہیں, بھلا ہمارے جوتوں کے لیے کوئی اس طرح جھگڑا کرتا ہے؟ جو آخرت کی محنت کرتے ہیں اللہ دنیا سوار دیتا ہے. حضرت سفیان سوری کتنا بڑا نام گزرا ہے. سفیان سوری رحمت اللہ علیہ درس حدیث دیا کرتے تھے. ایک شخص نے کہا حضرت میری آرزو ہے کہ جب آپ درس حدیث ارشاد فرمائیں تو میں آپ کو روزانہ آپ کو نیا لباس پیش کروں گا, آپ وہ پہن کر کے لوگوں کو درس حدیث دیا کریں. آپ نے اس کی پیشکش کو قبول کیا. آپ روزانہ کپڑے بدلتے اور جو ایک دن پہلے پہنا ہوتا اس کو صدقہ کرتے اور جس دن درس حدیث دینا ہوتی تو نیا لباس پہن کے درس حدیث دیتے. سال میں 365 دن ہے اور ہر روز نیا لباس پہنتے ہیں. مجھے دنیا میں کوئی ایسا نواب دکھاؤ جو ہر روز نیا لباس پہنتا ہو. لیکن دوست آخرت کے لیے محنت ہوگی تو اللہ دنیا بھی سوارے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھنے آتے تھے تو 40,000 دینار کا لباس پہن کے آتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے ساتھ کپڑے بدلتے تھے. محنت کرو آخرت کی. یہ جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں بھائی, آخرت بہتر ہوگی تو اللہ دنیا بھی سوار دے گا. ایک سیاح ہندوستان آیا اور وہ اجمیر بھی گیا. اس نے وہاں ہندو بھی دیکھے, سکھ بھی دیکھے, مسلمان بھی دیکھے. خیر جب وہ واپس گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ ہندوستان گئے تھے, وہاں کی کسی عجیب چیز کی بات, کسی عجیب سی چیز کا تذکرہ کرو جو تجھے جس نے تجھے تعجب میں ڈال دیا ہو. اس نے کہا میں ایک جگہ حاضر ہوا, ایک مزار تھا اور وہاں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو وہ کہتے کہ وہاں قبر میں ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور لوگوں کے دلوں پہ وہ حکومت کرتا تھا. جو آخرت سوارتے ہیں اللہ ان کی دنیا بھی سوار دیتا ہے. اور تیسری چیز فرمایا، جو اللہ سے تعلق سوار لیتا ہے اللہ تعالی مخلوق سے اس کے تعلق کو سوار دیتا ہے. جو اللہ سے تعلق سوارتے ہیں اللہ مخلوق سے تعلق سوار دیتا ہے. اور اللہ سے تعلق کیسے بنتا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یک زمانہ صحبت با اولیا، بہترد صد سالہ طاعت بے ریا. اہل اللہ کی صحبت انسان کو اللہ کا قرب دیتی ہے. آپ کا آنا مبارک ہو. میرے شیخ ہیں، میرے ٹیچر ہیں، اور رشتہ کا تقاضا بھی ہے کہ میں ان کی مدہ میں بہت کچھ کہوں، لیکن اگر رشتے سے ہٹ کے بھی دیکھوں نا تو وہ مجھے زیادہ پیارے لگتے ہیں. انہوں نے ساری زندگی اللہ رسول کے لیے وقف کی، اور بلا شبہ وہ اللہ کے ولی ہیں. دیکھیے پانی جو ہوتا ہے نا وہ بتدریج رنگت بدلتا ہے. سمندر، دریا، نہریں، ندی، نالے، پانی جب سمندر سے دریا میں آتا ہے تو رنگت بدل لیتا ہے، دریا سے نہروں میں آتا ہے تو رنگت اور بدل جاتی ہے، ندی نالوں میں آتا ہے تو رنگت اس کی اور بدل جاتی ہے. نگاہ نبوت سے فیض حاصل کیا، وہ کیفیات اور تھی. پھر صحابہ کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، کیفیات بدل دی گئی. آج ہے ندی نالے، اور ندی نالے کے پانی کا کمال یہ ہے وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے. چھپڑ کا پانی نہیں ہے، گندلا پانی نہیں ہے، یہ پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے. اس گئے گزرے دور میں اگر اہل اللہ کی صحبت نصیب ہو جائے، ایسی مجالس نصیب ہو جائے تو غنیمت جانیے. ڈھونڈ کر کے ان لوگوں کے پاس جائیے گے اور ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے فیض و برکات حاصل کیجئے گا. تو جو اللہ سے تعلق سوارتا ہے اللہ مخلوق سے تعلق کو سوار دیتا ہے. تو اللہ سے تعلق اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوگا. تو اللہ ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث کے لفظ سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. جب کسی کے لبوں پر سونے رب کا نام آتا ہے، وہ ایسے اس کا نام لیتا ہے کہ لوگ اسے دیوانہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا رب کا نام اس محبت سے لوگ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہے. فرمایا جب کوئی بندہ اس کا نام لیتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے سے میں پیار کرتا ہوں. بس اتنی اطلاع نہیں دی کہ میں پیار کرتا ہوں، آگے انہیں حکم دیا کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اور فرمایا یہ اس ندا زمین والوں میں بھی پھیلا دو کہ میں محبت کرتا ہوں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو. تو جو اللہ کا نام لیتا ہے اللہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے مجھ سے جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی تو میں نے اس کا اثر اپنے ماتحتوں میں دیکھا ہے. مجھ سے جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس کا اثر میں نے اپنے ماتحتوں میں دیکھا ہے. فرماتے یا تو میری بیوی نے میری نافرمانی کی، یا پھر میرے بچوں نے میری نافرمانی کی، یا پھر میرے ملازموں نے میری نافرمانی کی. فرماتے کم از کم بیوی نے بھی نہیں کی، بچوں نے بھی نہیں کی، ملازموں نے بھی نہیں کی، تو فرماتے کم از کم جو میری سواری کا جانور ہے آپ فرماتے اس نے میری نافرمانی کی. جب رب سے تعلق کمزور ہوتا ہے نا، جب رب کا حکم توڑا جاتا ہے، اس کے حکموں سے منہ موڑا جاتا ہے، تو فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اس نافرمانی کا اثر میں نے اپنے ماتحتوں میں دیکھا ہے. اور یہ گھر گھر کا رونا ہے، اولاد بات نہیں مانتی، بیوی قابو میں نہیں ہے، ملازم سنتے نہیں ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارا تعلق اپنے رب سے کمزور تو نہیں ہو گیا، یہ کہیں اس کمزوری کی وجہ سے ہمیں سزا تو نہیں مل رہی. رب سے تعلق مضبوط ہوگا تو بھائی اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہو جائے گا. ہمارے مشیخ ایک اور بات لکھتے ہیں، اور حضرت ام عائشہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور اس میں کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امیر معاویہ کو، کہ فرمایا اللہ کو ناراض کر کے اگر مخلوق کو راضی کیا تو فرمایا اللہ اس مخلوق کے دل میں تمہارے لیے نفرت ڈال دے گا، اور فرمایا اگر تم اللہ کو راضی کرو اور مخلوق ناراض ہو رہی ہے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، فرمایا اللہ اسی مخلوق کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں چوتھی چیز اور آخری چیز، کہ جو شخص دن کے اعمال سوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال سوار دیتا ہے۔ دن کے اعمال آزاں ہو تو اللہ کو سجدہ کرنے آؤ، آپ دولت مند ہو، آپ سرمایہ دار ہو، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہوا ہے، تو اپنے آس پاس اپنے قرب و جوار میں دیکھو ایسے لوگ جو نان شبینہ کو ترس رہے ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا ہے ایک وقت کا ہے نہیں، آپ ان دکھیوں کے پاس پہنچو، ان کی خدمت کرو۔ آپ دن کے اعمال سوارو گے تو اللہ آپ کے رات کے اعمال سوار دے گا۔ ہم اکثر گلہ کرتے ہیں کہ یار رات الارم بھی لگایا تھا، دوست کو بھی کہا تھا کہ تہجد کے وقت مجھے کال کر دینا تاکہ میں عادت بناؤں کہ تہجد کی نماز پڑھا کروں، نہ ہمیں الارم نے بیدار کیا، نہ ہمیں دوست کی کال نے بیدار کیا، اور نہ ہی بیوی نے آ کے جھٹکا دیا تو اس نے بھی بیدار کیا۔ ہمیں سوچنا ہوگا بھائی کیا ہمارے دن کے اعمال اچھے ہیں، کتنے لوگوں کے دل توڑے، کتنے لوگوں کا حق غصب کیا، پانچ وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا رہا، کیا ہم نے اس پہ لبیک کہا، کیا ہم نے رشتوں کو جوڑا، کیا ہم دکھیوں کے کام آئے، کیا ہم بیواؤں کے کام آئے، کیا ہم نے کسی کے دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھی۔ اگر مزاج ایسا نہیں نا تو پھر ہمیں نہ الارم بیدار کر سکتا ہے نہ دوست کی کال بیدار کر سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تہجد گزار بن جائیں، شب زندہ دار بن جائیں، تو پھر بھائی دن کے اعمال سوار لو، دن کے وقت اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم رکھو، تو اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ راتوں کو اٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے اس کے نام کی مالا جھپو گے، آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے، اور اللہ فرشتوں میں فخر کرے گا دیکھو میرا بندہ میرے حضور کھڑا ہوا ہے۔ حدیث کے لفظ سنیے، بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا وقت آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ یہ وقت میرے پیاروں کے بیدار ہونے کا وقت ہے، اور حکم کیا ہوتا ہے کہ میرے نافرمانوں کو تھپکی دے کے سلا دو، میں ان کی اس وقت شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا۔ نافرمانوں کو سلا دیا جاتا ہے اور فرما برداروں کو بیدار کر دیا جاتا ہے تاکہ میرے بندے میرے حضور دامن پھیلائیں، مجھ سے سوال کریں تو میں ان کے دامن کو بھروں۔ تو فرمایا یہ وقت میرے پیاروں کے بیدار ہونے کا ہے، اور ایک لوگ ایسے بھی ہیں وہ مقربین ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی صرف کروٹ بدل آؤ، انہیں بیدار نہیں کرنا، صرف کروٹ بدل دو، مرضی ہو تو اٹھ جائیں، چاہے بے شک یہ تہجد کے وقت سوئے رہیں۔ تو فرمایا مجھے یہ بندے محبوب ہیں، کون؟ جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو دوستو اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں مقربین میں بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ فرشتوں کو جو حکم ہوتا ہے کہ نافرمانوں کو سلا دو اور فرما برداروں کو اٹھا دو، اللہ ہمیں فرما برداروں میں بنا دے۔ تو چار چیزیں ہیں، اس کو پیش نظر رکھو، جو محنت ان چار چیزوں پہ کرتا ہے اللہ ان کی دنیا بھی سوارے گا اور اللہ ان کی آخرت بھی سوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ قبلہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو انشاءاللہ ان قریب وہ تشریف لانے والے ہیں، آپ کے لیے وہ بہت ساری دعائیں فرما رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو وہ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مستجاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سنت ادا فرما لیں۔